الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لو أصحاب يدعون إلى الهدى أتينا، قل إن هدى الله والهدى ومن المسلم لرب العالمين. ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في السور، عالم الغيب والشهادة، هو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اے پیغمبر، ان سے کہو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائے جیسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو، اور اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے پر طرف بلا رہے ہو کہ ہمارے پاس آ جاؤ، کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کے نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے ہی لے جایا جائے گا اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک برحق مقصد سے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں اچھے کام کرے انہیں انعام سے نوازا جائے، اور جو لوگ بدکار اور ظالم ہوں انہیں سزا دی جائے. یہ مقصد اسی وقت ہی حاصل ہو سکتا ہے جب دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی پر یقین ہو جس میں جزا اور سزا کا مقصد پورا ہو، اور آگے بیان ایک اور زندگی ہو جس میں جزا اور سزا کا مقصد پورا ہو. آگے بیان فرمایا کہ اس مقصد کے لیے قیامت میں لوگوں کو دوبارہ زندگی دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. جب وہ چاہے گا تو قیامت کو وجود میں آنے کا حکم دے گا، اور وہ وجود میں آ جائے گی. وہ چونکہ وہ غائب و حاضر ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے، اس لیے لوگوں کو مرنے کے بعد اکٹھا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. البتہ چونکہ حکمت والا ہے اس لیے وہ اسی وقت قیامت کا فرمائے گا جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا. اصل میں اللہ جل شانہ کے طرف سے دو قسم کے مطلب جانے وہ آتے ہیں تکوینی امور. ایک امر کے ذریعے سے بس کہہ دے کہ ہو جا اور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، مسبب الاسباب خود میں سبب پیدا کر. دوسرا یہ کہ اللہ پاک نے اسباب کا ایک وسیع اور ذریعہ بنایا ہوتا ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے، کاز اینڈ افیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا، ہم لوگ کو وہ کاز اینڈ افیکٹ کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور اس کے اسباب کی انالیسس اور ان کی تحقیقات اور ریسرچز اور ساری چیزوں میں لگے رہتے ہیں، تو ان چیزوں پر لوگ کا اتنا پکا یقین آ جاتا ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. مطلب یہی چیز، حالانکہ اللہ جل شانہ نے ہی اسباب کو پیدا کیا ہے. اگر اللہ پاک اسباب کو پیدا نہ کرتا تو یہ بھی نہ ہوتے، تو اسی نے اسباب کو پیدا کیا ہے. اس لیے اگر وہ بغیر اسباب کے پیدا کر لے وہ بھی اس کا ایک سبب ہوگا، مطلب یعنی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو کہ اہم ہے سمجھنے کے لیے اور جس پہ ایتھیسٹ لوگ مار کھا جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے جو چیزیں بالکل نہیں تھی ان کو پیدا کیا، جب چیزیں بالکل نہیں تھیں ان کو پیدا کیا، تو جب پیدا ہو چکی ہیں تو پھر اس کو دوبارہ پیدا کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے یا کم؟ ظاہر آر این ڈی جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، پہلے ابتدا میں جو چیز پیدا کی جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ آر این ڈی ہو جائے، یہ ہمارے اسباب والی بات ہے، اس مطلب اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد دوبارہ ریپروڈیوس کرنا مشکل نہیں ہوتا، پھر تو کاپی پیسٹ والی بات ہوتی ہے. تو آر این ڈی جو ہے نا اصل میں زیادہ مشکل. تو اللہ پاک نے جب پہلے سے ایک چیز کو پیدا کیا ہے اس کا گویا کہ ڈیزائن بنا ہوا ہے، ڈیٹا سارا موجود ہے، پھر اس کو دوبارہ ریکریٹ کرنا یہ تو کوئی مشکل نہیں اس کے لیے، مطلب اس سے تو کم از کم آسان ہے، یعنی انسانی بنیاد. اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ سوچنا بھی فضول ہے، کیونکہ اللہ پاک ساری چیزوں کو اپنے ارادے کے ساتھ آنن فنن بغیر اسباب کے پیدا کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو کہ ان چیزوں کو نہیں جانتے اور مانتے ہیں، ان کے لیے کہ تم اپنے انسانی سوچ کے لحاظ سے اگر دیکھو تو انسانی سوچ کے مطابق آر این ڈی مشکل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ریپروڈکشن مشکل نہیں ہوتا. تو جب اللہ پاک نے ایک چیز کو پہلے سے پیدا کیا تو پھر دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. تو بس اصل میں یہی بنیادی بات ہے. یہ آگے آیت آ رہی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. ہاں جی بالکل، اس کے بعد یہی آیت ہے کہ اور وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن وَيَقُولُ كُن فَيَكُونُ. اور وہ اس دن جو ہے مطلب جس دن وہ قیامت کے تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا. وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، اور اس کا قول برحق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اس کی ہوگی. بادشاہی اب بھی اس کی ہے لیکن اس وقت کسی اور کی بادشاہی کا تصور ختم ہو جائے گا. وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہی بڑی حکمت والا پوری طرح باخبر ہے. اب انسان اگر سوچے اپنی عقل سے تو یہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ساری چیزیں تباہ ہو جائے آواز سے، آواز کا جو ہے انٹینسٹی اتنی زیادہ ہو کہ سو ساری چیزیں تباہ ہو جائے، وہ تو پاسبل ہے یعنی بظاہر ہمارے ہم. لیکن اس سے دوبارہ پیدا ہو جائے آواز سے، یہ چیز انسان کے بس کی بات نہیں کہ انسان سوچے. تو اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یعنی پہلے سے فرمایا کہ اور وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. تو پہلے یہ بات مان لو. وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا. قول الحق، اس کا قول برحق ہے. پھر اس کے بعد وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پونکا جائے گا اس دن بادشاہی اس کی ہوگی. عالم الغیب والشہادہ، غائب حاضر ہر چیز کا جاننے والے وہ الحکیم الخبیر، اور وہ بڑی حکمت والا اور پوری طرح باخبر ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.